الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ و تعالی نے عزت کا معیار اس آیت میں بیان فرمایا ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی. لہذا ہم نے جو عزت کے معیارات بنا رکھے ہیں لباس میں، اچھی سواری میں، اچھی رہائش میں، یہ تمام معیارات ہمارے خود ساختہ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں جو معیار ہے وہ مقرر شدہ ہے، اعلان شدہ ہے، اور وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقویٰ والا ہے. بس یہ معیار ہے، جس کا تقویٰ جس درجے کا ہو اتنا ہی درجے کا وہ عزت والا ہے. اور اصل میں عزت والا ایک ہے دنیا والوں کی نظر میں اور ایک ہے اللہ کی نظر میں. تو دنیا والوں کی نظر میں عزت والا ہونا کوئی حیثیت نہیں. ہاں، دنیا کے اندر جو اہل تقویٰ ہیں اور اللہ کے نزدیک عزت والا ہونا، یہ اصل چیز ہے، یہ عزت اصل عزت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس میں 14 پیمن تھے، ایک چمڑے کا بھی تھا. جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے پہنچے ہیں اور وہ پاؤں کیچڑ میں اٹے ہوئے تھے پاؤں، کیونکہ اس وقت وہ اب باری یہ طے ہوئی تھی کہ ایک کچھ وقت کے لیے اپنے غلام کو سوار کرائیں گے اور کچھ وقت یہ لے کر چلیں گے، کچھ وقت غلام لے کر چلے گا اونٹ کی نکیل کو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوں گے. اور حضرت عمر نے فرمایا، نہیں بھائی، ایسا نہیں ہوگا کہ سارا وقت میں ہی بیٹھا رہا ہوں. غلام نے کہا، سارا وقت آپ ہی بیٹھے رہیے. فرمایا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا. تو کچھ وقت غلام کو بٹھاتے تھے اور خود نکیل لے کے چلتے تھے، امیر المومنین. تو جب بیت المقدس پہنچے ہیں تو وہاں بارش ہوئی تھی، تو اس حالت میں پہنچے کہ پاؤں میں وہ گارا لگا ہوا کیچڑ، اور باری تھی غلام کی، نکیل تھامے ہوئے تھے، وہ اوپر سے دیکھ رہے تھے یہودی بیٹھے ہوئے فصیل سے. انہوں نے کہا، یہ امیر المومنین ہے. اچھا، امیر المومنین سے کہا بھی گیا کہ آپ لباس تبدیل فرما لیجئے، کچھ دھو لیجئے، غسل فرما لیجئے، لباس اچھا ہو آپ کا، یہ لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا اور فرمایا کہ ہم لوگ ذلیل قوم تھے. انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام. ہم ذلیل قوم تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی، اسلام کے ذریعے، اسلام پر عمل کے ذریعے، تقویٰ کے ذریعے، طہارت کے ذریعے ہمیں عزت دی. تو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہمیں اسلام کے ذریعے. فمهما نطلب العزة بغير ما اعزنا الله به اذلنا الله. جب بھی ہم عزت طلب کریں گے، تلاش کریں گے کسی ایسی چیز میں جس میں اللہ نے عزت نہیں دی، یعنی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں گے، اذلنا الله، اللہ ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیں گے. تو بھائی، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، بات یہی ہے کہ آج ہم ذلیل اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے جس چیز میں اللہ نے عزت رکھی ہے اس میں ہم نے تلاش ہی نہیں کی. ہم تلاش کر رہے ہیں دوسری چیزوں میں جو اہل دنیا کے نزدیک معیار ہے، ہم نے بھی اس کو معیار بنا لیا. اور اس کے بارے میں جس چیز کے ذریعے اللہ عزت دیتے ہیں اس کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے؟ لوگ ہنسی اڑائیں گے، لوگ مذاق اڑائیں گے. ہم دین پر چلیں گے تو لوگ کہیں گے، یہ تو مولوی ہو گیا ہے، یہ تو ملا ہو گیا ہے، عجیب عجیب القابات سے نوازیں گے. اچھا بھائی، اگر عجیب عجیب القابات سے نوازیں تو دیکھیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں، اس بارے میں بھی سن لیجئے. فرمایا، ان الاسلام بدا غریبا. اسلام جب نیا نیا آیا تھا تو عجیب و غریب چیز تھی اسلام. یہ کیا، کیا ہے وہ ان ھذا لشیء عجاب پہلے کیا آیا ہے؟ فقال الكافرون ھذا شیء عجیب اجعل الآلهة الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. اتنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود، یہ تو بڑی عجیب و غریب چیز ہے. تو اسلام بڑی عجیب و غریب چیز سمجھا گیا، یہ کہا گیا ان ھذا لشیء عجاب بڑی عجیب و غریب چیز ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسلام جب آیا تو عجیب و غریب چیز تھا. یہ کیا ہے؟ یہ عجیب چیز ہے. ہم بھی تعجب میں کہتے ہیں عجیب بات ہے. ان الاسلام بدا غریبا وسيعود كما بدا، اور ان قریب ایک زمانہ آنے والا ہے کہ جس طرح شروع میں عجیب و غریب سمجھا گیا تھا اسلام کو، ایک زمانہ آنے والا ہے کہ اس میں جب اس زمانے میں بھی عجیب و غریب سمجھا جائے گا دین پر. ارے بھابھی سے پردہ کرتے ہو اس زمانے میں؟ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا. اس زمانے میں بھابھی سے پردہ، خالہ زاد بہنوں سے پردہ، شرعی پردہ. اور تو اور چچی اور ممانی اور تائی سے پردہ جنہوں نے گودوں میں کھلایا ہے. بڑی عجیب بات ہے، کہاں سے لے آئے یہ دین؟ کون سا دین ہے یہ؟ 1400 سال پہلے کی باتیں یہاں کیوں کر رہے ہو؟ اس دور میں کیوں کر رہے ہو؟ یہ عجیب و غریب باتیں سنی جاتی ہیں. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فَطُوبَى لِلْغُرَبَا. یہ جو عجیب و غریب جن کو کہا جائے گا اس زمانے میں، آخری زمانے میں، جو یہ ہمارا جو زمانہ ہے یہی ہے وہ، تو فرمایا ایسے لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں. خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، لگتا ہے کہ پھولوں کی ہے بارش میرے سر پر، اب سنگ ملامت کا مزہ اور ہی کچھ ہے. سمجھے، پھولوں کی بارش ہو رہی ہے. کیونکہ جیسے ہی کسی نے ہمیں کہا ارے تم عجیب آدمی ہو، کیا بھابھی سے پردے کی بات کرتے ہو، کیا ممانی اور چچی سے پردے کی بات کرتے ہو، کیا داڑھی ٹوپی کی بات کرتے ہو، تم تو مولوی ہو، تم ملا ہو، بس یہ القاب جب دیے جائیں تو سمجھ لیں فطوبہ للغرباء میں ہم داخل ہو گئے. تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہونی چاہیے نا، یا اداسی کی بات ہونی چاہیے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی فطوبہ للغرباء، جن کو دین پر چلنے کی وجہ سے عجیب و غریب کہا جائے ان کے لیے خوشخبریاں ہیں. خواتین ہیں، شرعی پردہ شروع کر دیا. بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں، یہاں آتے ہیں مسائل پوچھنے کہ شرعی پردہ شروع کر دیا، اب دیور سے پردہ، ایک ہی گھر میں دیور سے پردہ. یہ جو بعض لوگوں نے مشہور کیا نا، دو کمروں کا گھر ہے اس میں دیور سے پردہ نہیں ہے. حکیم الامت، واقعی حکیم الامت تھے، ان کو ایسے ہی نہیں فرمایا علماء نے حکیم الامت، واقعی حکیم الامت تھے. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر گھر چھوٹا ہو تو اس میں بھی پردے کی فرضیت نہیں اٹھ جاتی. بھابھی کو چاہیے بھابھی صاحبہ معمولی لباس پہنے، معمولی لباس، زرق برق لباس میں نہ رہیں اور سر سے پیر تک گھونگھٹ ڈالے رہیں. لمبی چادر ہو، بڑی چادر ہو، وہ ڈال کر جب گزرنا ہو دیور کے سامنے سے تو اس کے سامنے سے گزر جائیں. دیور صاحب کو چاہیے کہ اپنی نظریں نیچی کر لیں، بھابھی صاحبہ کو چاہیے گھونگھٹ ڈال لیں جو ان کے چہرے تک آ جائے، چہرہ بھی ڈھانپ لیں اس سے، اور بڑی چادر ہو نیچے تک چھپ جائے جسم، بس لے لیجیے گزر گئی. خوشبو نہ لگائیں، معمولی لباس پہنے، دیور کے سامنے سے گزرنا ہو تو یہ حیات اختیار کر لیں، اور دیور کو چاہیے کہ نیچے نظر کر لیں، لیجیے پردہ ہو گیا. لیکن یہ کہنا کہ پردے کی فرضیت اٹھ گئی، بالکل غلط بات ہے. تو اب وہ جو شرعی پردہ کرنے لگی، خالہ زاد بھائیوں سے پردہ شروع کیا، دیور سے پردہ شروع کیا، جیٹھ سے پردہ شروع کیا، اور تو اور پھوپھا سے پردہ شروع کیا. تو پھوپا، حضرت والا نے فرمایا تھا نا کہ جو پھوپا شرعی پردہ نہیں کرتے وہ پھوپا کرتے ہوئے آ جاتے ہیں گھر میں. اور جو خالو سے پردہ شروع کیا، تو ہمارے بڑے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت سے میں نے خود سنا، فرمایا کرتے تھے جو خالو شرعی پردہ نہیں کرتے وہ خالو بر وقت میں بھالو ہیں. حضرت نے فرمایا تھا مزاحن کہ وہ خالو بر وزن خالو، پھر ان خالو کا وزن بھالو سے ملے گا، اور بھالو ریچھ کو کہتے ہیں. تو بھائی ہم سوچ لیں ہم کہاں اپنا شمار کروانا چاہتے ہیں. تو اب بتائیے ایسی خواتین کو ایسی مستورات کو کہا جاتا ہے کہاں سے لے آئیں یہ دین. تو لہذا ان خواتین کے لیے اور ان مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے خوشخبریاں ہیں. فطوبہ للغرباء, تو ہم کو تو خوش ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشگوئی ہمارے بارے میں پوری ہو گئی, ہم کو عجیب و غریب کہا جا رہا ہے. لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول کہ فمہما نطلب العزت بغیر ما اعزنا اللہ بھی اذلنا اللہ, اللہ ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیں گے. ہم نے عزت سمجھیے بے پردگی میں کہ شرعی پردہ کچھ نہ ہو, داڑھی ٹوپی کچھ نہ ہو, ان چیزوں میں اور سواری اچھی ہو, لباس اچھا ہو. حضرت مولانا شاہ ابرار اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نا, وہ ہندوستان کی زبان میں فرماتے تھے کہ لباس ہو بڑھیا, گاڑی ہو بڑھیا اور مکان ہو بڑھیا, مگر نماز بڑھیا ہو, سورہ فاتحہ بڑھیا ہو, اس کی فکر نہیں. اور پھر شعر پڑھا کرتے تھے, اے کہ تو دنیا میں اتنا چست ہے, اے کہ تو دنیا میں اتنا چست ہے, دین میں کاہے کو اتنا سست ہے. دنیا میں تو بڑے چست ہیں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس مضمون کو ادا فرمایا, اے مخنث نہ تو مردی نہ تو زن, در رہے دنیا توئی شیرے سجن. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ عجیب شخصیت ہیں, فرماتے ہیں کہ اے مخنث نہ تو مردی نہ تو زن, کہ تو مخنث ہے, نہ تو تو مرد میں ہے نہ عورت میں ہے, اور در رہے یعنی دین پر چلنے کے معاملے میں تو مخنث ہے, گئی تمہاری مردانگی سب, اور در رہے دنیا تو ہی شیر فگن, اور جب دنیا کا معاملہ ہو تو شیروں کو پچھاڑنے والا ہے. خواجہ صاحب کا شعر, اب خواجہ صاحب کا شعر سن لیجیے دوبارہ, کہ اے کہ تو دنیا میں اتنا چست ہے, دین میں کاہے کو اتنا سست ہے. دیکھیے مولانا روم نے کتنے سخت الفاظ استعمال فرمائے, جو دین پر چلنے میں سستی دکھاتے ہیں مخلوق سے ڈر جاتے ہیں, ہنسے جائیں بھائی ہنسا جائے گا ہم پر. وہ یاد آیا ایک بزرگ فرماتے ہیں, ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا, ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا, کسی کا آستاں اتنا ہے اونچا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا. تم اللہ کے آستان پہ اپنا سر جھکا دو, اللہ کے آگے اپنا سر جھکا دو, وہاں سر جھک کر بھی تمہارا سر اونچا رہے گا, بظاہر جھکا ہوا ہے لیکن اونچا رہے گا. اللہ سے ڈرو, مخلوق تھوڑی بچانے آئے گی, نہ قبر میں بچانے آئے گی نہ حشر میں, تو ان سے ڈرنے کا فائدہ. لہذا اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تقوی کو معیار بنایا ہے عزت کا, کہ عزت کا معیار تقوی ہے, جو جتنا متقی ہے وہ اتنا عزت والا ہے, اور عزت والا وہ جو اللہ کے ہاں عزت والا ہے. دنیا والے لاکھ عزت دیں لیکن غیر متقی ہے اس کی عزت کا کوئی اعتبار نہیں. کسی غیر متقی کو دنیا والے خوب عزت دے رہے ہوں, ہے متقی نہیں, اس عزت کا کوئی اعتبار نہیں. عزت وہ معتبر ہے جو اللہ کے ہاں معتبر ہے, جو اللہ کے ہاں مانی جائے کہ ہاں یہ عزت ہے, یہ تقوی والا ہے, یہ ہمارا ہے. اور تقوی والا بننے کے لیے جیسے میں نے عرض کیا تھا, بعض جائز کاموں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے. لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع ما لا به بأس حذرا لما به البأس. ترمذی شریف کی روایت, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک بندہ, اس وقت تک بندہ متقین میں شمار نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے جن میں کوئی حرج نہیں, پھر بھی چھوڑ دے. کس لیے؟ ان چیزوں سے بچنے کے لیے جن میں حرج ہے, یعنی گناہ کی چیزوں سے بچنے کے لیے ان چیزوں کو بھی چھوڑ دے جن کے کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے مگر خدشہ ہے کہ گناہ تک پہنچ جائے ان کے کرنے میں, اگرچہ بظاہر کوئی ابھی گناہ نہیں ہے لیکن گناہ تک پہنچانے والی ہوں, شبہ ہے کہ پہنچا دیں. لہذا ایسی چیزوں سے بھی جب تک نہیں ہم بچیں گے متقین میں ہمارا شمار نہیں ہوگا. وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرور دو عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الحلال بین, حلال بھی واضح ہو چکا, وان الحرام بین, اور حرام بھی واضح ہو چکا, سب کچھ واضح اللہ تعالی نے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. دونوں چیزیں واضح ہیں, حلال بھی اور حرام بھی. وبینہما مشتبہات, ان کے اور ان حلال اور حرام کے درمیان مشتبہات ہیں, مشتبہ چیزیں ہیں. لا یعلمہن کثیر من الناس, بہت سے لوگ ان کو نہیں جانتے. فمن اتقى الشبہات, جس نے شبہات سے بچ گیا. فمن اتقى الشبہات, جو شبہات سے بچ گیا, مشتبہ چیزوں سے بچ گیا. استبرأ لدینہ وعرضہ, وہ اس نے اپنا دین بھی بچا لیا, اپنی عزت بھی بچا لی. ومن وقع فی الشبہات, اور جو مشتبہ چیزوں میں مبتلا ہو گیا. وقع فی الحرام, وہ حرام میں مبتلا ہو کر رہے گا. لہذا بہت سی مباح چیزوں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے, بہت سی مباح چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے تقویٰ کو اختیار کرنے کے لیے. یا اللہ, اسی لیے سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں اپنی ازواج کے پاس جاتا ہوں اور جب بستر پر لیٹتا ہوں, بستر پر جاتا ہوں تو وہاں کوئی کھجور رکھی ہوئی ہوتی ہے اور میں اٹھا بھی لیتا ہوں کھانے کے لیے, تو یہ سوچ کر اس کو واپس رکھ دیتا ہوں کہ یہ کہیں صدقے کی کھجور نہ ہو. یہ ہے مشتبہ چیز سے بھی بچنا, اس کو کہا جاتا ہے کہ صدقے کی کھجور نہ ہو, یہ سوچ کر میں رکھ دیتا ہوں. اور ازواج سو رہی ہوتی ہیں کہ ان سے پوچھا جائے, وہ سو رہی ہوتی ہیں, ان کے آرام میں خلل ڈالنا پسند نہیں تھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ ہے احتیاط. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اکابر اولیاء اللہ میں سے گزرے اور محدثین میں سے گزرے. شام کے سفر میں انہوں نے کسی سے قلم کچھ لکھنے کے لیے لیا ہوگا, وہ یاد نہیں رہا, دینا یاد نہیں رہا, اپنی جگہ پہنچ گئے. اور اس وقت وہ ان جہازوں سے سفر بھی نہیں ہوتا تھا, اونٹوں پر خچروں پر سفر طے ہوتا تھا. اب وہاں پہنچ کر, اپنے وطن پہنچ کر یاد آیا کہ اوہ یہ قلم کسی سے لیا تھا, وہ دینا بھول گئے. واپس پہنچے, دوبارہ سفر اختیار فرمایا. شام پہنچے اور جس کا قلم تھا اس کو دیا, وہ کوئی قیمتی قلم بھی نہیں تھا, سرکنڈوں کا قلم تھا, سرکنڈے سے قلم بنائے جاتے تھے, لکڑی کا قلم تھا, کوئی اتنا قیمتی نہیں تھا. پھر بھی جا کر واپس کیا کہ امانت ہے کسی کی, کہ کسی سے لیا تھا. اور آج ہمارے ہاں اس کو کمال سمجھا جاتا ہے کہ کوئی جال سازی کی جائے, کوئی غلط کام کیا جائے, خلاف تقویٰ کام کیا جائے, اس کو بڑی بڑی یعنی کمال سمجھا جاتا ہے اس کو کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ساتھ ایک طالب علم سفر کر رہا تھا, تو جب وہ ریل کے اہلکار نے اس سے کہا کہ تم غریب طالب علم ہو, تمہیں ضرورت نہیں ہے, تم رہنے دو, تم بغیر کرائے کے سفر کر لو. اس نے آ کر عقل مندی اور ہوشیاری یہ کی کہ حضرت کو بتایا کہ حضرت یہ اس طرح کہہ رہا ہے. حضرت نے فرمایا ہرگز نہیں, یہ ریلوے کا ملازم ہے, ریلوے کا مالک تھوڑی ہے, لہذا شرعاً اس کو اختیار نہیں ہے یہ کہنے کا. تم ٹکٹ لو, بغیر ٹکٹ کے سفر نہ کرو, ٹکٹ خریدو اور پھر سفر کرو. یہ ہمارے اکابر تھے جنہوں نے یہ سکھایا ہے. حضرت مولانا مظفر حسین کاندھیلوی رحمت اللہ علیہ, ان کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ شخصیت تھے جنہوں نے صحابہ کی یاد تازہ کر دی. لہذا دہلی میں یہ پہنچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے, علم دین حاصل کرنے کے لیے, کاندھیلا سے دہلی پہنچے. وہاں آ کر معلوم ہوا کہ سالن میں امچور ڈالا جاتا ہے, امچور کہتے ہیں وہ جو آم کا جو چھلکا ہوتا ہے, آم یا کیری کا چھلکا, اس کو سکھا کر اس کا چورا بنا لیا جائے اور وہ کھٹائی ہوتی تھی اس میں, جس کو ہم کھٹائی کہہ دیتے ہیں. تو اس وقت کھٹائی اسی سے بنائی جاتی تھی, امچور سے. آم کے چھلکے کو پیس لیا جاتا تھا, سکھا کر پیس لیا جاتا تھا اور وہ سالن میں ڈالا جاتا تھا. اور آم کی بہ آج بھی ایسے ہی ہوتی ہے جیسے اس وقت ہوتی تھی. یعنی باغ میں ابھی پھل آیا ہی نہیں ہے, پورا باغ بیچ دیا جاتا ہے, یہ بہ جائز نہیں ہے. لہذا جب حضرت کو یہ پتا چلا کہ یہ بہ اس طرح ہوتی ہے آموں کی یہاں پر, اور حضرت کو یہ تو پتہ ہی تھا کہ بہ اسی طرح ہو رہی ہے, لیکن یہ جب پتا چلا کہ امچور ڈالا جاتا ہے, یہاں کھانوں میں امچور کا رواج ہے, لہذا سالن کھانا ہی چھوڑ دیا, روٹی پر گزارا. ساری طالب علمی روز روٹی پر گزارا کر کے گزاری, سارا زمانہ طالب علمی اسی طرح گزارا کہ روٹی پر روٹی کھاتے تھے, بس سالن نہیں کھاتے تھے. سالن میں امچور ڈالا جاتا ہے اور آموں کی بہ صحیح نہیں ہوتی, اس کا انعام یہ ملا. دیکھیے کسی مخلص کی ضائع کوئی قربانی نہیں جاتی. کسی ہمارے حضرت تعالیٰ کا مصرع ہے یہ, دوسرا مصرع مجھے یاد نہیں, یہی کام کا ہے, یہی ایک مصرع کام کا ہے, سبق آموز ہے. کسی مخلص کی ضائع کوئی قربانی نہیں جاتی. یہ قربانی ایسی اللہ نے قبول فرمائی, ایسی قبول فرمائی کہ یہ انعام دیا حضرت مولانا مظفر حسین کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ ان کا معدہ پھر حرام چیز کو قبول ہی نہیں کرتا ہے. ظاہر ہے علم غیب تو نہیں ہے آدمی کو کہ یہ حرام کی چیز ہے, لیکن جب کھا لیتے تھے تو فوراً الٹی ہو جاتی تھی, وہ سارا جو پیا تھا یا کھایا تھا وہ سب باہر آ جاتا تھا. ان کا معدہ قبول ہی نہیں کرتا تھا حرام کو. جب انہوں نے ایسی مشقت والی زندگی گزاری, طالب علمی کا زمانہ ایسا گزارا ہے کہ سالن ہی نہیں کھایا امچور کے ڈالے جانے کی وجہ سے, یا اللہ یہ ہمارے اکابر تھے. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم, کیا ان لوگوں کا تقویٰ تھا. حضرت مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث فرماتے ہیں کہ میرے والد کے لیے کھانا آیا کرتا تھا, سہارنپور میں کھانا لایا جاتا تھا, کہیں سے آتا ہوگا یا کسی کے گھر سے آتا تھا, تو آتے آتے سردی کا زمانہ ہوتا تھا, وہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا کھانا, تو مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کھانے کو گرم کرنے کی نیت سے اس جگہ رکھ دیتے تھے جہاں طلبا کے لیے مدرسے کا جو حمام بنا ہوا تھا, جہاں پہ لکڑیاں جلا کر پانی گرم کیا جاتا تھا, کوئی ڈرم وغیرہ تھا اس کے نیچے لکڑیاں جلا کے پانی گرم کیا جاتا تھا تاکہ وضو وغیرہ کر سکیں طلبا اور اساتذہ, تو اس آگ کے قریب رکھ دیا کرتے تھے کھانے کو, تھوڑی دیر میں وہ کھانا گرم ہو جاتا تھا. لیکن چونکہ یہ کھانا, اور حالانکہ وہ لکڑی وغیرہ استعمال نہیں کی جاتی تھی, وہی پانی جو طلبا کے لیے گرم ہو رہا ہے اور اساتذہ کے لیے گرم ہو رہا ہے اس کے پاس رکھ دیا کرتے تھے, بس وہ کھانا گرم ہو جاتا تھا. لیکن چونکہ وہ پانی اور وہ اساتذہ کے لیے تھا اور طلبا کے لیے تھا, تو مہینے کے بعد ایک روپیہ داخل کرایا کرتے تھے. اس وقت کا ایک روپیہ بہت بڑی چیز, تو ایک روپیہ داخل فرمایا کرتے تھے یہ کہہ کر کہ یہ میں نے کھانا گرم کیا ہے حمام کے پاس, وہ رکھ کر برتن کو رکھ کے کھانا گرم کیا تھا, یہ اس کے پیسے ہیں. ہم تو نہ جانے کیا کیا, یہ جو چیزیں جائز نہیں ہیں ان سے بھی بچنا پڑے گا ہمیں, تب کہیں جا کے متقین میں شمار ہوگا. میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ کیا یہ ناجائز کام تھا جو کیا حضرت مولانا یحییٰ صاحب نے کہ یہ اس کے پاس رکھ دیا, حمام کے پاس لکڑیوں کے پاس, اوپر بھی نہیں رکھا, نہ لکڑیوں کو استعمال کیا, بس اس کی تپش سے وہ کھانا گرم فرما لیا کرتے تھے, لیکن ایک روپیہ داخل فرمایا کرتے. مولانا شبیر علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے تھے, سہارنپور پہنچے, مدرسے کا ہی کوئی کام تھا, کوئی اپنا ذاتی کام نہیں تھا. وہاں جب پہنچے تو اس وقت بجلی نئی نئی آئی تھی, کم جگہوں پر اس کا کنیکشن بھی کم جگہوں پر تھا, تو پنکھا لا کر رکھا گیا. ایک گھنٹے وہاں پر بیٹھے, گرمیوں کے دن تھے, پنکھا لا کر قریب رکھ دیا گیا, وہ پنکھا ایک گھنٹے تک چلتا رہا. جاتے ہوئے جب مدرسے کا ہی کام تھا، جاتے ہوئے اپنی جیب سے ایک روپیہ نکالا اور وہ مدرسے کے اہلکاروں کو دیا کہ یہ جمع کر لیا جائے، ایک گھنٹے میں نے یہاں کا پنکھا استعمال کیا ہے. بتائیے کوئی یہ ناجائز کام تھا؟ اگر پنکھے کی ہوا میں بیٹھ جاتے، مدرسے کا ہی کام تھا. لیکن میں عرض کر رہا ہوں نا، متقی آدمی اس وقت بنتا ہے جب جائز کاموں کو بھی چھوڑ دے، کہ یہ ناجائز تک نہ پہنچا دے اس در سے، تب متقی میں شمار ہوگا. مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، جو ہمارے اکابر میں سے ہیں، جن کے ہم نام لیوا ہیں، ایک مرتبہ کسی موقع پر ان کے ایک مرید تھے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ. ان کا کام چٹائیوں کا کام تھا، کاروبار ہی یہی تھا. ایک مرتبہ ان کے ہاں کہیں جانا ہوا حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا، تو نئی چٹائیاں بچھائی گئیں نماز کا جب وقت ہوا، تو نئی چٹائیاں بچھائی گئیں اور یہ کہا گیا کہ حضرت میں نے یہ برکت کے لیے بچھائی ہیں، تاکہ آپ ان پر نماز پڑھ لیں، ان میں برکت ہو جائے گی. اور حضرت مدنی رحمت اللہ، یہ سن کر حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو جھٹکا لگا اور تحقیق فرمائی کہ کیا ان چٹائیوں کو بیچا جائے گا؟ تو جواب دیا ہاں بیچا جائے گا. فرمایا تم تو نیا کہہ کے بیچو گے. انہوں نے اس نیت سے کہ صرف ایک دفعہ حضرت ان پہ نماز پڑھ لیں پھر ان کو بیچ دوں گا، فرمایا یہ اب نہیں کہہ رہی، ہم نے تو استعمال کر لی، تم تو نہیں کہہ کے بیچو گے ان کو. اگرچہ ہم نے ایک ہی دفعہ نماز پڑھی مگر ان کی حالت تو ٹھیک ہے، بالکل نئی لگ رہی ہے، تم نہیں کہہ کے بیچو گے اور یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا کرنا ٹھیک نہیں، تمہارا یہ عمل صحیح نہیں، لہذا اٹھاؤ ان چٹائیوں کو، وہی پرانی چٹائیاں بچھاؤ اور ان پر نماز پڑھنے سے انکار فرما دیا. وہ پرانی چٹائیاں بچھوائیں پھر ان پر نماز ادا فرمائی. دیکھیے یہ ہیں، لیکن یہ تقویٰ سیکھا جاتا ہے، یہ سیکھا جاتا ہے. تقویٰ والوں کے ساتھ، جو اپنے تقویٰ میں سچے ہیں ان کے ساتھ رہنے سے یہ تقویٰ آتا ہے، ورنہ دھیان بھی نہیں جاتا. میرا جب یہاں تقرر ہوا، حضرت والا دعوت برکاتہ نے فرمایا تم نے پڑھنا بھی یہی ہے، تم کو پڑھنا بھی یہی ہے، پڑھانا بھی یہی ہے میرے مدرسے میں. اور جب تقرر ہوا تو فرمایا مدرسے کا کھانا مت کھانا، یہ تو بات تو طالب علمی میں فرمائی کہ دیکھو مدرسے کا کھانا مت کھانا، حالانکہ یہ سب حضرت والا کے دم سے تو ہے، سب یہ بہاریں حضرت والا ہی کے دم سے ہیں، حضرت والا ہی کا مدرسہ ہے، لیکن اپنے ہی مدرسے کا کھانا کھانے سے منع فرمایا کہ دیکھو مدرسے کا کھانا مت کھانا. بلکہ مجھ سے پوچھا، فرمایا کھانا کہاں سے کھاتے ہو؟ میں نے کہا حضرت گھر سے لے کے جاتا ہوں. دو دفعہ فرمایا شاباش شاباش، دو دفعہ شاباش دی، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ مدرسے کا کھانا مت کھایا کرو، اور اگر کھا لو تو پیسے جمع کراؤ، مجبوراً اگر کھانا پڑ جائے تو پیسے جمع کراؤ. چھٹی ہو جائے، گھنٹے میں تم دیر سے پہنچے، اپنے پیریڈ میں دیر سے پہنچے، کسی سے تم نے ملاقات کر لی اپنے مدرسے کے اوقات میں، حساب لگاؤ ان اوقات کا اور مدرسے میں پیسے جمع کراؤ. یہ بھی فرمایا تھا، مدرسے کی کوئی شیشہ ٹوٹ جائے، نقصان ہو جائے کسی چیز کا، فرمایا کسی چیز کا نقصان ہو جائے پیسے جمع کرانا مدرسے میں. آپ بتائیے اگر میرے مرشد، میرے پیارے مرشد، میرے مشفق مرشد مجھے نہ بتاتے، میرا دھیان جاتا اس طرح؟ یہ سیکھنے سے آتا ہے، یہ سیکھا جاتا ہے، یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے، تقویٰ بھی سیکھنے کی چیز ہے. کنا نلزم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نتعلم منہ الورع، یہ مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چپکے رہتے تھے، چپکے رہتے تھے تاکہ ان سے ورع سیکھیں. ورع 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 کہتے ہیں تقویٰ کے اعلیٰ ترین مقام کو ورع کہا جاتا ہے. تو ہم اس اعلیٰ ترین مقام کو سیکھنے کے لیے حضرت عمر کے ساتھ چپکے رہتے تھے. کبھی شیخ کامل کی صحبت نہ چھوڑو، چپکتے چپکتے چپک جائیے گا. چپکے رہنے سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے، اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ تقویٰ سیکھنے کی چیز ہے. دیکھیے نتعلموں کا لفظ ہے، ہم سیکھتے تھے ان سے تقویٰ، تو مطلب یہ ہوا کہ تقویٰ سیکھا جاتا ہے. صحابی کا قول ہے بھائی، اس کو رد تھوڑی کیا جا سکتا ہے، اور چپکنے سے حاصل ہوتا ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ حضور کی صحبت اٹھائے ہوئے تھے, اس کے باوجود اپنے آپ کو انہوں نے صحبت سے مستغنی نہیں سمجھا. بعد میں بڑوں کی صحبت میں پھر چھوٹے صحابہ بڑے صحابہ کے پاس ان کے ساتھ چپکنا شروع کر دیا. انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تو چپکے ہی تھے, آپ سے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد چھوٹے صحابہ, چھوٹے درجے کے صحابہ بڑے درجے کے صحابہ میں سے جس سے مناسبت ہوتی, یہ بھی بہت بڑا باب ہے, کسی وقت انشاءاللہ عرض کروں گا اس پر بھی, کہ چھوٹے درجے کے صحابہ نے بڑے درجے کے صحابہ سے گویا جس کو آج ہم اپنے زبان میں کہتے ہیں اصلاحی تعلق قائم کیا. یہ بہت بڑا باب ہے. انہوں نے اپنے آپ کو صحبت سے مستغنی نہیں سمجھا, اگرچہ حضور کی صحبت اٹھا چکے تھے. کیوں بھائی, ہمارا کوئی فیملی ڈاکٹر انتقال کر جائے, دنیا سے رخصت ہو جائے, جس سے ہماری بڑی مناسبت تھی, اب ہم بیمار ہوں کچھ ہو, ہم کہیں گے ہمارا ایک فیملی ڈاکٹر تھا, بس اسی سے ہمیں محبت تھی, وہ مر گیا, اب ہمیں کوئی بھاتا نہیں ہے نظر, تو ایسے شخص کو کیا کہا جائے گا؟ ارے بیوقوف, یہ مرض کو تم پال رہے ہو, اس کی پرورش کر رہے ہو اپنے مرض کی, ارے اب جو موجود ہیں ان سے علاج کراؤ, جاؤ کہ اب جو موجود ہیں ان میں جس سے مناسبت ہو جاؤ ان کو بتاؤ اپنا مرض یہ ہے. یہ تو بیوقوفی کی بات ہے, جس کو ہمارے حضرت والا نے فرمایا کہ آج کل کے حکیم کوئی معالج نہیں ہے, وہ حکیم اجمل خان مرحوم تھے, وہ معالج تھے اصل. تو حکیم اجمل خان کیا مرحوم کیا دہلی کے قبرستان سے اٹھ کر آئیں گے علاج کرانے کے لیے, آپ کا علاج کرنے کے لیے؟ بھائی جو موجودہ معالجین ہیں انہی سے اپنا علاج کراؤ, جیسی روح ایسے فرشتے, آپ کون سے متقی ہیں, آپ بھی علاج کرائیے, جو ہیں جیسے ہیں آپ علاج کرا لیجیے. حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ مت سوچو ایک شیخ کے انتقال کے بعد دوسرا شیخ بناتے وقت یہ مت سوچو کہ یہ ہمارے پہلے شیخ کے جیسے نہیں ہیں, فرمایا یہ سوچو کہ ان کے بعد ان کے جیسے بھی نہیں ملیں گے, یہ مت سوچو کہ ہمارے جو پہلے شیخ تھے ان کی تو کیا بات تھی. بھائی تھی, بے شک تھی, وہ بہت بڑے آدمی ہوں گے, مگر اب ان کے بارے میں آپ جو کہہ رہے ہیں نا, یہ پہلے جیسے شیخ کی طرح نہیں ہے. تو بھائی حضرت فرماتے ہیں, حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث قطب العالم فرماتے ہیں, بلکہ قطب الافتاب کہا جاتا ہے انہیں, فرمایا یوں سوچو کہ ان کے بعد ان کے جیسے بھی نہیں ملیں گے, انہی کی قدر کر لو. تو تقوی بھی سیکھنے کی چیز ہے, یہ سیکھنے سے ہی یہ احتیاط نصیب ہوتی ہے, اور سیکھنے سے ہی مباحات سے پرہیز نصیب ہوتا ہے, ان جائز باتوں سے بھی پرہیز اللہ نصیب فرماتے ہیں جو اگرچہ جائز ہیں مگر ان کے کرتے رہنے سے ناجائز میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو, اللہ ان سے بھی حفاظت فرماتے ہیں. پھر جائز باتوں سے بھی احتیاط کرنے لگتا ہے, احتیاط نصیب ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس یہ دعا پڑھ لیجئے, اللہم هذا اقبال لیلک وادبار نهارک واصوات دعاتک فاغفر لی, اس دعا کو یاد کیجئے, اس کو پڑھنے کا اہتمام فرمائیے, کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا مغرب سے پہلے پڑھا کرتے تھے کہ اللہ یہ آپ کی بنائی ہوئی رات کے آنے کا وقت ہے, اور آپ کے پیدا کیے ہوئے دن کے جانے کا وقت ہے, اور آپ کی طرف بلانے والوں کی یعنی مؤذنین کی آوازوں کے بلند ہونے کا وقت ہے. فاغفر لی, فائے تعقیبیہ لگایا فاغفر لی میں, اغفر لی نہیں فرمایا, فاغفر لی فرمایا, بس جلدی سے آپ میری مغفرت فرما دیجیے. تعقیبیہ کا مطلب, فائے تعقیبیہ کا کیا مطلب ہے؟ بس جلدی سے آپ میری مغفرت فرما دیجیے, یعنی معلوم ہوا کہ یہ مغفرت کا خاص وقت ہے, لہذا اے اللہ بس دیر نہ فرمائیے, جلدی سے فرما دیجیے, جلدی سے مغفرت فرما دیجیے. دیکھیے فائے تعقیبیہ لگا دیا, فاغفر لی, تو یہ مغفرت کا خاص وقت ہے, اسی دعا سے یہ مسئلہ معلوم ہوا, اس لیے اس دعا کو پڑھنا ہے. کیوں بھائی, کون ہے ایسا دعوے دار جو کہیں جی انہیں میں مجھے مغفرت کی ضرورت نہیں ہے؟ سب خواجہ صاحب تو یہاں تک فرماتے ہیں, مرتبوں کی تو کہاں ہے حیثیت, مرتبوں کی تو کہاں ہے حیثیت, مغفرت ہو مغفرت ہو مغفرت, تین دفعہ مغفرت کا لفظ ہے, مرتبوں کی تو کہاں ہے حیثیت, مغفرت ہو مغفرت ہو مغفرت. لہذا بس ہم سب مغفرت کے محتاج ہیں, تو لہذا مغفرت کے مواقع, یہ موقع ہے مغفرت کا, اس دعا کو یاد کر لیجئے, اللہم هذا اقبال لیلک و ادبار نهارک و اصوات دعاتک فاغفر لی. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.